أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد خصصناهم عليك ورسل من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، امين يا رب العالمين. فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر بھی وحی کی ہے اسی طرح جس طرح نوح کی طرف وحی کی تھی. والنبیین من بعدہ، اور بہت سے انبیاء کی طرف اس کے بعد، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، یہ تقریباً کوئی 5000 برس کا اس میں فصل ہے. لیکن قرآن حکیم میں صرف ایک نبی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح سے پہلے کی شخصیت ہے. گویا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک صرف حضرت ادریس کا ذکر ہے قرآن حکیم میں. اور اس کے بعد حضرت نوح کے بعد جو قومیں ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، ان کا ذکر تو مکی صورتوں میں آپ کو بے تحاشا مل جائے گا. اور یہ سلسلہ جو چلا ہے، جس میں پھر ایک دوسرا ٹرن آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، اب وہاں سے جو آگے سلسلہ شروع ہوا تو وہ ان کے دو بیٹوں کی اولاد. اور اس سے پہلے جتنے انبیاء و رسول، حضرت شعیب بھی ہیں ان کے اندر، حضرت ہود بھی ہیں، حضرت صالح بھی ہیں، یہ تمام وہ ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہیں. اب ان میں سے بہت سے وہ ہیں جن کا ذکر یہاں آ رہا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد میں سے جو انبیاء و رسول تھے، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، وسلیمان اور حضرت سلیمان، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، اور یہ وہ رسول ہیں کہ جن کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قصہ بیان کر دیا، جن کا اوپر نام آ گیا اور اس کے علاوہ بھی ہے. نام لے کر 29 رسولوں کا ذکر، جن میں انبیاء بھی ہیں، انبیاء اور رسول 29 کی تعداد ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں باقاعدہ نام لے کر کیا گیا. رسولا قد قصصناہم علیک، وہ رسول بھی ہیں کہ جن کا، اے نبی، آپ پر ہم نے ان کے قصے بیان کیے، جن کا ذکر کیا. ورسولا لم نقصصهم علیک، اور ایسے رسول بھی ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ذوالکفل کی اصطلاح قرآن میں آیا ہے، کفل والے، یہ اصل میں انہوں نے اپنا ایک رجحان ظاہر کیا ہے. یہ کپل دستو جو یہی ہندوستان کا علاقہ تھا، جہاں کے پھر وہ بھیج، ان کے ہاں کی بڑی ایک، جسے آپ کہیے کہ جن کو انہوں نے باقاعدہ بعد میں معبود بنا لیا، مہاتما بدھ کی جو ایک شخصیت تھی، اور ان کی جو تعلیمات تھی، اور جس طرح وہ گیان حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں گئے تھے، اور وہاں جو ہے بہت عرصہ انہوں نے صرف کیا تھا. تو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ قرآن حکیم میں جو ذوالکفل کا نام ہے، تو یہ اصل میں وہ کپل دستو کا جو علاقہ تھا، تو وہاں کی کوئی شخصیت تھی، اور رجحان ان کا یہ ہے کہ وہ اصل میں یہی تھے کہ جو پھر بعد میں گویا کہ بدھ مت کے بانی بنے. اصل میں وہ تو تعلیمات سب مسخ ہو جاتی ہیں نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ لیں گے کہ انہوں نے تو اپنی قوم سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا دو، وہ تو بعد میں لوگوں نے شرک کیا کہ اللہ کی ذات میں ان کو شریک کر دیا. یہی معاملہ عین ممکن ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہوا ہو، کہ اس کے بعد جو ان کے ہاں جو خرافات آئی ہیں، لیکن اصل جو تعلیمات تھی شاید ان کی وہ نہ ہو، واللہ اعلم. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور ہم نے تو موسیٰ سے کلام کیا تھا جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ. رسلا مبشرین و منذرین، یہ وہ رسول ہیں جو خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرا دینے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس اپنے حق میں اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل باقی نہ بچے. حجت دلیل کو کہتے ہیں. گویا کہ رسولوں اور نبیوں کے آنے کے بعد انسان جو ہے وہ بالکل بری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ہدایت و رشد ان تک پہنچا دیا تھا اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ ہو کہ اے پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو کیا چاہتا ہے، دین کی تعلیمات کیا ہیں، ہر نبی اور رسول دین کی تعلیمات لے کر آئے، تو اس حوالے سے ہر نبی اور رسول جو ہے وہ حجت بن جاتا ہے اللہ کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ لَكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، اللہ تعالیٰ ہے کہ جو گواہی دیتا ہے حق ہونے کی، کس شے کی، کہ جو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا، انزلہ بعلمی، کہ اس کو نازل کیا ہے اپنے علم کامل کی بنیاد پر۔ والملائکۃ یشہدون، اور اسی طرح فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ ہی کافی ہے گواہ کے طور پر۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ لوگ تو بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم سے کام لیا، ولم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقہ، تو اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، جنہوں نے جانتے بوجھتے ظلم کیا ہے، خوب جانتے تھے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں فسق ہے، حرام ہے، شریعت میں ناجائز ہے، لیکن باز نہیں آئے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا، ہاں ہم انہیں ایک رستہ سجھا دیں گے اور اس رستہ ہوگا جہنم کی طرف جانے والا۔ پہلو جو فرمایا گیا تھا، ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم، ہم انہیں کسی رستے کی ہدایت نہیں دیں گے مگر اس رستے کی ہدایت کے جو انہیں سیدھا جہنم میں پہنچا دے گا، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے لیے معمولی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو اس دنیا میں فرعون بنے پھرتے تھے انہیں جہنم تک پہنچانا کوئی مشکل کام ہوگا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، اے لوگو، یہاں مراد خاص طور پر اہل کتاب ہیں، اس لیے کہ پس منظر میں مدنی صورتوں کے اندر ان کا ذکر آتا ہے، بعض اوقات نام لے کر اور بعض اوقات مخفی طور پر۔ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس آ چکے ہیں رسول حق لے کر۔ اس قرآن سے بڑا حق تو کوئی نہیں نا، القرآن حق، اس قرآن کی دعوت لے کر تم تک پہنچ چکے۔ فآمنوا خیرا لکم، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم نے کفر کیا تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کی بادشاہی، اللہ کی حکم تو اس زمین و آسمان، اس پوری کائنات پر ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب دیکھو اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہ انسان جو غلو کرتا ہے ایکسٹریم پر پہنچ جاتا ہے تو اس میں بعض اوقات جذبات جو ہیں وہ صالح ہوتے ہیں۔ عیسائیوں نے غلو کیا، رہبانیت تک پہنچ گئے، لیکن جذبہ کیا تھا؟ یہ گھر گرستی کی زندگی، یہ شادی بیاہ، یہ بچے، یہ ان کی جکڑ بندیاں، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ترک کر دو، رہبانیت تو کہتے ہی سے ہیں کہ کوئی تعلق نہ رکھنا، شادی نہ کرنا، بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے بالکل خالی ہونا اور اپنے آپ کو وقف کر لینا صرف اللہ کے لیے۔ تو وہاں بھی جذبہ جو تھا وہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا تھا، اور اسی طرح کا معاملہ جو ہے ان کی طرف سے بھی ہوا، اہل کتاب کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، گویا کہ حضرت عیسیٰ سے ایک محبت تھی جس کی بنیاد پر انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ لا تغلو فی دینکم، یہ محبت بعض اوقات انسان کو ایسی جگہ تک پہنچا دیتی ہے جو دین میں بہت بری جگہ ہے۔ یہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر محبت کے جذبات جو ہیں یہاں تک پہنچ جائیں کہ آپ کو الوہیت میں اور خدائی میں شریک قرار دے دیا جائے۔ اور ہمارے ہاں بہرحال ڈاکٹر صاحب یہ شعر سنائے بھی کرتے تھے، بہت سے حضرات نے سنا بھی ہوگا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ زمین مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب اس کے معنی کیا ہے کہ محمد جو آپ کو نظر آ رہے ہیں انسان، وہ اصل میں انسان نہیں ہے بلکہ اللہ ہے، وہی جو مستوی عرش، وہ تو اللہ کی ذات ہے نا، وہ مدینے میں اس وقت موجود ہے محمد کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عقیدت اور محبت کے جذبات بعض اوقات انسان کو شرک کی آخری حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ شرک جو ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا شرک نہیں ہے، یہ انکارنیشن کا عقیدہ ہے، حلول کا عقیدہ، کہ اللہ نے کسی شخص کی ذات میں حلول کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ تصور رکھنے والے، یہ نظریہ رکھنے والے لوگ موجود تھے کہ حضرت عیسیٰ اصل میں، کہ اللہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں حلول کیا ہوا ہے، گاڈ انکارنیٹڈ ہے۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھو اللہ کے بارے میں سوائے حق کے اور کچھ نہ کہا کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته، یقیناً مسیح جو ہے وہ تو عیسی ابن مریم وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ایک کلمہ کن کا نتیجہ ہے، لہذا حضرت مسیح کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے. وَأَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اور کلمہ کن بھی کون سا جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اللہ نے القاء فرمایا تھا. وروح من، اور خاص جو ہے ان کا تذکرہ روح اللہ کے الفاظ سے بھی ہوتا ہے. ویسے تو ہر انسان کے اندر جو روح موجود ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. حضرت آدم میں جو روح پھونکی گئی تھی اس کا ذکر تو قرآن میں دو جگہ پر موجود ہے، قصہ آدم میں، ابلیس میں. ابلیس کا کردار بھی ان تمام جگہوں پہ واضح کیا گیا اور حضرت آدم کے بارے میں کہا گیا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ہر انسان کے اندر بھی وہ روحانی عنصر جس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ ہے وہ موجود ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں چونکہ وہ کلمہ کن کا نتیجہ تھا اس لیے ان کے لیے روح اللہ کے الفاظ بطور خاص بھی استعمال ہوتے ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی. ولا تقولوا ثلاثہ، اور دیکھو یہ جو تین ہے ٹرینٹی کا جو عقیدہ عیسائیوں کے ہاں ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ نہ کہا کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ باپ بھی ہیں، اور پھر یہ کہ حضرت باپ کے طور پر خدا ہے، بیٹے کے طور پر عیسیٰ ہے، اور ماں کے طور پر جو حضرت مریم سلام علیہا. یہ جو عقیدہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تین میں ایک اور ایک میں تین جو گھورک دندہ ہے اس سے باز آ جاؤ. انتہو خیر لکم، اگر اس سے باز آ جاؤ تو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. انما اللہ الہ واحد، یقین اللہ وہ ہے کہ جو الہ واحد ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ بہت پاک ہے. انسان تو اپنے لیے اولاد اس لیے چاہتا ہے کہ اس کی نسل آگے چلے، اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، تو اللہ تعالیٰ کو تو اولاد کی حاجت نہیں ہے جو انسانوں کو ہوتی ہے اپنے لیے، تاکہ آئندہ میرا نام چلتا رہے اور میری نسل میں جو ہے میرا نام باقی رہے. انسان اس لیے چاہتا ہے، اور خاص طور پہ اولاد نرینہ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے اس زمین و آسمان کی ہر شے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے بطور کارساز. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت مسیح علیہ السلام کو تو قطعاً اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ان یکون عبدا للہ، تم نے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو حضرت مسیح کے لیے تو اللہ کی بندگی ہی میں اصل میں تفاخر ہے. فخر تو یہی ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جہاں اللہ تعالیٰ بہت ہی محبت اور اپنے فضل اور انعام کا ذکر کرتے ہیں تو عبد کا لفظ لے کر آتے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. علا رسولی بھی تو آ سکتا تھا نا، اپنے رسول کو لے گئی، لیکن بندگی کو اللہ نے مقدم کیا. اسی طرح سورہ کہف، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب، تو بندہ ہونا اللہ کا یہ بہت اونچی بات ہے. کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے، اللہ کو تو حضرت مسیح کو تو اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کا دعویٰ کریں. ولل ملائکۃ، اور نہ ہی فرشتوں کو کوئی عار ہے. ولل ملائکۃ المقربین، کے جو بہت ہی مقرب فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں، انہیں اللہ کی بندگی ہی میں اصل فخر ہے. ومن یستنکف عن عبادتی، اور جو شخص بھی اللہ کی بندگی سے کوئی عار سمجھے گا، اسے سمجھے گا کہ شاید کوئی نچلے درجے کی بات ہے. وہ یستکبر، اور تکبر کرے گا. فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو اللہ تعالیٰ تو پھر اپنے پاس ان سب کو جمع کر لیں گے، ان کی جو ہے وہ حساب کتاب ہو کر رہے گا. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. فیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کا اجر اور ثواب پورا پورا ان کو دے دیں گے. ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اور بھی بہت کچھ سے نوازیں گے. واما الذین استنکفوا واستکبروا، اور جنہوں نے اللہ کی بندگی سے انحراف کیا، اعراض کیا، عار سمجھا، واستکبروا، اور تکبر کیا. فیعذبهم عذابا الیما، تو اللہ تعالیٰ انہیں تو بہت دردناک عذاب دے گا. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا نہ وہ کسی کو اپنا ولی اور کارساز پائیں گے نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، اے لوگوں، اب یہ آخری آیات جو ہے سورہ مبارکہ کی بہت جامع ہے. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل قاطع آ چکی. فبأی حدیث بعده یؤمنون، اس قرآن حکیم کے نازل ہونے کے بعد اور کون سی ایسی شے ہوگی کہ جس پر تم ایمان لا سکو گے؟ یہ ایسی دلیل قاطع ہے. قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بہت روشن اور قاطع دلیل آ چکی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تو تمہارے لیے یہ نور جو ہے عطا فرما دیا ہے. قرآن اصل میں نور ہے، وتبع النور الذي انزل معه. سورہ اعراف میں فرمایا گیا اتباع کیجئے اس نور کا جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل فرمایا. وہاں اس آیت میں تو مسلمانوں سے تقاضا کیا گیا کہ انہوں نے اتباع کیا اس نور کا جو حضور پر نازل کیا گیا. مراد قرآن حکیم ہے. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به, اور پس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور پھر اس سے چمٹ گئے, اس کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا. فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل, ہم ان قریب انہیں داخل کریں گے اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں. ویہدیہم الیہ صراط مستقیما, اور ان کو ہدایت دیں گے, راہ یاب کریں گے انہیں صراط مستقیم کی طرف. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا واعتصموا باللہ, جیسا کہ یہاں بھی کیا گیا واعتصموا بہ, اس قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی حدیث میں فرمایا تھا کہ قرآن وہ حبل اللہ ہے, وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یستفتونک, اے نبی آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں. وہ سوال اصل میں وہی جو قانون وراثت تھا, اس میں کلالہ کا ذکر کیا گیا تھا پہلے دوسرے رکوع کے اندر جو قانون وراثت بیان ہوا تھا سورہ نساء میں, اس میں کلالہ ان اس حوالے سے کہ جو بھائی بہن ہیں یا بھائی بھائی ہیں لیکن عینی ہیں یا اللاتی ہیں, گویا کہ ایک ہی باپ ہے ایک ہی ماں ہے اور اس کے بیٹے ہیں, وہ بھائی بہن ہو گئے بھائی بھائی ہو گئے. لیکن یہ کہ باپ اگر ایک ہے مائیں دو ہیں تو یہ جو اولاد ہوگی اس باپ کی وہ بھی اللاتی کہلاتی ہے عربی زبان میں, لیکن وہ بھی عینی کے حقوق میں حقیقی بھائیوں کے حقوق میں. وہاں جو آیا تھا وہ اخلاقی کے لیے تھا, یہاں اللاتی کے لیے. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے رہا ہے, فتویٰ دے رہا ہے کلالہ کے بارے میں. میں نے عرض کیا تھا کلالہ اصل میں وہ شخص یا وہ عورت ہے کہ جس کے نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے. اب گویا کہ یہ اگر مر گیا, یہ فوت ہو گیا یا فوت ہو گئی, تو اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی, جس کے نہ اصل میں کوئی ہے نہ والدین ہیں نہ اس کی اولاد فرا میں کوئی ہے. ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت, اگر کوئی شخص ہلاک ہو گیا, کوئی مرد اگر فوت ہو گیا کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے, لیس لہ ولد, اور یہاں یہ شے از خود موجود ہے کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے, اسی لیے کلالہ کہلاتا ہے, ولہ اختن, اور اس کی ایک بہن ہے, فلاح نصف ما ترک, تو یہ جو اس کا ترکہ ہوگا یہ نصف ملے گا اس خاتون کو اس بہن کو, اگر وہ شخص فوت ہوا ہے جو کلالہ ہے اس کی ایک ہی بہن ہے. وہ یعنی سہا علم یق اللہ ولد, لیکن اگر وہ بہن فوت ہو گئی اور ایک بہن بھائی تھے تو اس کے انتقال کے بعد, اس بہن کے انتقال کے بعد کل کے کل مال کا وارث وہ بھائی بن جائے گا. وہ ہوا یعنی سہا علم یق اللہ ولد, اگر اولاد نہیں ہے, اگر اولاد ہے تب تو معاملہ دوسرا ہو گیا نا, پھر تو کلالہ سے نکل گئے, وہ تو پہلے احکامات بڑی تفصیل سے آ چکے. فَإِن كَانَتْ تَسْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ, لیکن اگر دو بہنیں ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے دو تہائی حصہ ہے, مما ترکہ جو چھوڑے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, اور اگر یہ شخص جو فوت ہوا ہے جس کی اولاد بھی نہیں اور اوپر ماں باپ کی طرف سے بھی کوئی نہیں, یہ کئی بہن بھائی تھے, تو بالکل وہی قانون ہوگا کہ اس کا ترکہ پھر تقسیم ہوگا, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا اور یہاں پھر وہی الفاظ ریپیٹ ہو گئے, جو عام وراثت ہوتی ہے کہ جو ان کا بھائی ہوگا اس کا حصہ بہن کی نسبت ڈبل ہو جائے گا. تو اگر اس کے کوئی بہن بھائی ہے, وہ نسان فلزا کریم اسلو حضرت یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ تعالیٰ نے یہ تمام شریعت کی باتیں جو ہیں کھول کر بیان کر دی ہیں تمہارے لیے, مبادہ کہ تم گمراہی میں پڑ جاؤ, کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اب یہاں یہ جو تین صورتیں ختم ہوئی ہیں, تو منزل ایک جو ہے قرآن حکیم کو سات حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا, اور اس خیال سے کیا گیا تھا کہ کوئی شخص اگر ایک حصہ ایک منزل روزانہ پڑھے تو ایک مہینے کے اندر, ایک ہفتے کے اندر, سات دنوں کے اندر وہ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں. یہ تقسیم صرف اس لیے تھی, لیکن ایک اور تقسیم بھی قرآن حکیم کی ہے. والد محترم تو بڑی تفصیل میں سے جو ہے اس کا ذکر کیا کرتے تھے, لیکن ظاہر دور ترجمہ قرآن کے اندر اس کا جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا, وقت بہت کم ہوتا ہے. تو مکی اور مدنی صورتوں کی بھی تقسیم ہے. تو یہ حزب قرآنی کے اعتبار سے پہلی منزل یا پہلا حزب مکمل ہو گیا, لیکن مدنی اور مکی صورتوں کا جو پہلا گروپ ہے جس میں ایک صورت تھی مکی, سورہ فاتحہ, اور اس کے بعد چار مدنی صورتیں ہیں, یہ مکی اور مدنی مل کر بھی ایک گروپ بنتا ہے, اور یہ چوتھی صورت ہے سورہ مائدہ, گویا کہ ابھی تک ہم نے تین صورتیں پڑھی ہیں, وہ گروپ جو ہے مکی اور مدنی کا وہ مکمل ہوگا سورہ مائدہ کے بعد. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اہل ایمان دیکھو جو بھی کوئی عہد کیا کرو, بالعقود, عقد کسے کہتے ہیں, گرہ کو. تو عقود کیا ہے کہ گویا کہ دو اشخاص آپس میں ایک گرہ میں باندھ دیے گئے, جس طرح حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے تو گویا کہ تم نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا, پکڑ لیا, گرہ بن گئی ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام, اصولی بات کر دی گئی, اور عقد یا گراہ یا کانٹریکٹ جسے کہتے ہیں یا وعدہ کہہ لیجئے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے. انسان چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو دیکھے، کوئی لین دین کا معاملہ ہی صرف نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی عہد معاہدہ ہو رہا ہے، بلکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کوئی شخص اگر جاب کر رہا ہے، 8 گھنٹے کی ملازمت ہے، تو اس کے لیے گویا کہ اس نے ایک عہد کر لیا، ایک کانٹریکٹ ہے، یہ عقد ہے. جس طرح عقد نکاح ہوتا ہے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان، اس میں گویا کہ ایک بندھن ہے کہ جس میں باندھ دیا جاتا ہے، تو پوری زندگی کا گویا کہ اس طرح احاطہ کیا جا سکتا ہے. اوفو بالعقود، یہ اصولی ہدایت ہے. احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں وہ چوپائے، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جو تمہیں پہلے بتا دیا گیا. بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے. اسی طرح احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ وحشی جانور جو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں وہ حرام ہیں. یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ پہلے، یہ آیا جب نازل ہو رہی تھی اس سے پہلے بھی بیان ہو چکی، اگرچہ یہاں مزید ذکر آ جائے گا. غیر محل صید وانتم حرم، اور دیکھو شکار کو حلال نہ سمجھا کرو اگر تم حالت احرام میں ہو. حالت احرام کی جہاں اور بہت سی پابندیاں ہیں، وہاں یہ پابندی بھی ہے کہ حالت احرام میں کوئی شخص جو ہے وہ شکار نہیں کر سکتا، خواہ وہ جسے آپ کہیے کہ بالکل بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال ہو، لیکن شکار نہیں کر سکتا. ورنہ اگر اس نے شکار کی حالت احرام میں تو پھر اس کے اوپر دم واجب آ جائے گا، اس کو ایک جانور قربان کرنا پڑے گا اس کے کفارے کے طور پر. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جس شے کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اہل ایمان اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کیا کرو. یہ قربانی کے جانور جو ہیں وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں. اسی طرح ہم نے پڑھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جتنی بھی چیزیں انسان کو دین کی طرف شعور دلانے والی، شعائر اصل میں شعور سے بنا ہے، تو جو شعور کے وہ آپ کو ڈائیورٹ کرتی ہیں دین کی طرف، توجہ دلاتی ہیں آپ کے دینی حقائق کی طرف، وہ شعائر اللہ ہے. لا تحلوا شعائر اللہ، بے حرمتی نہ کیا کرو اللہ کے شعائر کی. ولا شہر الحرام، اور اسی طرح جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے، ولا الہدیہ، اور نہ ہی وہ جانور کو جس کو اس نیت سے جو اللہ کے رستے میں قربان کرنا ہے اس کی کوئی بے حرمتی کرنا، اس کے اپنے ہوتے ہیں. ان کے ہاں دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جاتے تھے کہ اس جانور کا جو ہے دودھ بھی نہیں استعمال کرتے تھے، اس پر سواری بھی نہیں کرتے تھے کہ اس کو تو ہم جو ہے اللہ کے رستے میں قربان کریں گے، وہ دوسری ایکسٹریم ہے. لیکن ان کی بے حرمتی کرنا، ان کا مذاق اڑانا. ولل قلائد، اور وہ جانور کے جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جائیں، یہ حمی کے جانور قربانی کے لیے اور آرامت کے طور پر کہ یہ بیت اللہ میں جا کر جو منحر ہے وہاں ذبح کیے جائیں گے. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور نہ ہی بے حرمتی کیا کرو ان لوگوں کی جو بیت الحرام کا قصد کرنے والے ہیں، ان کو تنگ کرنا، ان کے لیے جو ہے معاملہ تنگی کے پیدا کر دینا. حالانکہ اہل عرب کا تو یہ شعیرہ رہا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ پانی پلانا، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا، رہائش کا بندوبست کرنا، اسے بہت بڑا عبادت سمجھتے تھے، بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وہ لوگ جو اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں. واذا حللتم فاصطادوا، لیکن جب تم حلال ہو جاؤ، حللتم حالت احرام سے باہر آ جاؤ، حالت احرام میں ہو تو گویا کہ احرام کی پابندیاں لاگو ہوں گی، جس میں یہاں ذکر کر دیا گیا کہ شکار نہیں کر سکتے، اور بھی بہت پابندیاں ہیں. واذا حللتم فاصطادوا، اگر احرام سے باہر آ جاؤ، حلال ہو جاؤ، تو پھر ٹھیک ہے، شکار کرو. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کر دے کہ ان کے ساتھ زیادتی کرو اس بنیاد پر کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا. ایک وقت آیا تھا ہجرت کے بعد کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے الفاظ آئے، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، ہم نے ان کو اجازت دے دی ہے، اب وہ حملہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کا جواب پتھر سے بھی دے سکتے ہیں. لیکن جب تک حضور مدینے میں رہے تو کفو ایدیکم کی حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندے رکھو، تو کسی قوم کی دشمنی جو ہے تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انہیں بیت الحرام سے اس سے روک دو. وتعاونوا علی البر والتقوی، اور دیکھو بر اور تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو. یہ اصولی ہدایت ہے، جہاں بھی نیکی کا خیر کا کام ہو رہا ہو تو اس میں تعاون کرنا، خواہ آپ اور اس کے درمیان کوئی اختلاف بھی موجود ہے. لیکن وہی بات، تعالوا الى کلمت سوائم بیننا وبینکم، آ جاؤ اور جمع ہو جاؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ بالکل برابر ہے، مشترک بات ہے، تو اس کی طرف جمع کرو. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اور تعاون نہ کیا کرو کسی گناہ کے کام پر اور تعدی اور ظلم کے کام پر. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، یقینا اللہ تعالی عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. اب اگلی آیت میں کچھ اور چیزیں جو حرام قرار دے دی گئی. حرمت علیکم المیتۃ، اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے مردار کو. والدم، اور اسی طرح بہتا ہوا خون، دم سائل کہتے ہیں اسے. ولحم الخنزیر، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت. وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، نامزد کر دیا گیا ہو، وَالْمُنْخَنِقَةُ، اور وہ جانور کے جو گلا گھٹنے کی وجہ سے مرا ہو، وَالْمَوْقُوذَةُ، اور وہ جانور جو کسی چوٹ کی وجہ سے مرا ہو، خواہ اس میں سے خون بھی نکل گیا، آدمی یہ سمجھے کہ ہم نے بھی تو گلا کاٹ کے خون ہی نکالنا تھا نا، فلاں جانور زخمی ہو گیا، اس کا خون بہ گیا، مر گیا، تو لہذا یہ حلال ہونا چاہیے، اس کو بھی وہ حرام ہے. وَالْمُتَرَدِّيَةُ، تو اور وہ جانور بھیڑ بکری یا کوئی بھی اور جانور جو بلندی سے نیچے گرا، متردیہ، وہ بھی حرام ہے. وَالنَّقِيحَةُ، تو اور ایک دوسرے کو زخمی کرنے والا، گویا کہ کسی کے سینگ ہے بڑے، کسی دوسرے کو ٹکر ماری ہے، اس کے پیٹ میں، اس کے سینے میں اس کا سینگ چلا گیا، اس کی وجہ سے مر گیا، وہ بھی حرام ہے. وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، اور وہ جانور بھی حرام ہے کہ جو کسی درندے نے کھایا ہو، الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ جب تم پہنچو تو وہ زندہ تھا اور تم نے اس کو ذبح کر لیا، زکیتم کہ تم نے اسے پاک کر لیا، اگرچہ اس کو شکار کسی درندے نے کیا تھا لیکن درندہ جو ہے آپ نے اس کو بھگا دیا فرض کیجئے، یا یہ کہ وہ خود چلا گیا اور ابھی اس جانور میں جان تھی اور اس کو اسی حالت میں ذبح کر لیا گیا، تو وہ بھی حلال ہے. اب یہ ایک تفصیل سے لسٹ دے دی گئی کہ جو گویا کہ ان کے جو بھی عقائد تھے اس میں اصلاح ہو جائے. وما ذبح علی النصب، اور وہ کہ جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو، فلاں کے مزار پر جا کے ذبح کریں گے جی، فلاں دیوی کے چرنوں میں ذبح کریں گے، فلاں کے نام پر ذبح کریں گے، وہ بھی تمام حرام ہے. وان تستقسموا بالازلام، اور اسی طرح وہ کہ جو تم قسمت کے تیر چلاتے ہو، وہ بھی ان کے یہاں مختلف قسم کی چیزیں تھیں، اور اس کے اوپر جانوروں کا نام لکھ کر جو ہے وہ کوئی پھینکا کرتے تھے فضا میں، پھر یہ کہ وہ آئے گا تو اگر اس طرف آیا تو پھر یہ ذبح جو ہے ذبح کر دوں گا، وہ جس طرح جوا ہوتا ہے یا قرآن دازی ہوتی ہے، یہ کام تھی. بہرحال اس کی تفصیل جو ہے اس میں کچھ زیادہ آپ کو چیزیں نہیں ملتی، کوئی ایک چیز تھی کہ جو اس وقت رواج پا گئی تھی. ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فسق کی علامت ہے، یہ حرام ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن، اب یہ خاص طور پر یہ آیہ مبارکہ جو ہے، جیسا کہ میں اس بعد میں آپ کو بتانا بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے تو حجت الوداع کے موقع پر، جو آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، 9 ذی الحج سن 10 ہجری، اس موقع پر جبکہ آپ میدان عرفات میں تھے تو یہ آیات نازل ہوئی تھی اور آپ نے پورے مجمع کو پڑھ کر سنائی تھی، اور اس موقع پر یا بعد میں جب یہودیوں کے علم میں آیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آیت کہیں ہمارے رسول موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو اپنے لیے جشن اور تہوار مناتے. اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اگلے الفاظ میں آ جائے گا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر جو ہیں تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو چکے، گویا کہ اب انہیں معلوم ہے کہ ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، یہ دین یہ کہ جو غالب ہو گیا. اور حجت الوداع کے موقع پر حضور کے سامنے جو ہے 1,24,000 کا مجمع موجود تھا. فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے نہ ڈرو اے مسلمانوں، یہ اگرچہ مشرکین مکہ بھی ہیں اور اگر بھی پورا عرب پڑا ہوا ہے کہ جو شرک کے گھٹاٹوں پر اندھیرے میں ہے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پورا جزیرہ نما عرب جو ہے سرنگو ہو جائے گا اسلام کے لیے. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ہے اصل میں وہ الفاظ کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو. اتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کا، سب سے بڑی نعمت یہ قرآن حکیم ہے، اس کا اتمام فرما دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اب یہ گویا کہ وہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حجت الوداع سن 10 ہجری 9 ذی الحج جو عرفے کا دن ہے، اس دن یہ آیات نازل ہوئی تھی، اور بعض کے نزدیک شاید یہ قرآن حکیم کی آخری ہی آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. حالانکہ یہ بات صحیح اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کے بعد کہیں ہوا ہے غزوہ تبوک، اور اس میں پھر جو ہے بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی آیات اور پوری سورت جو ہے وہ موجود ہیں، سورت توبہ کے اندر بڑی تفصیل سے وہ حالات موجود ہیں، بلکہ غزوہ تبوک جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للاثم، تو جو شخص بھی حالت اضطرار میں ہو، اب جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی اس آیت کے شروع میں کون کون سی چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، لیکن کوئی اگر بالکل مرنے کے قریب ہے اور جان بچانے کے لیے اسے کسی حرام سے استفادہ کرنا پڑتا ہے تو اس کی اجازت ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ، اور جو بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے بالکل ہی بےتاب ہو جائے اور جان بچانے کے لیے سوائے حرام کے کوئی شے موجود نہ ہو، غیر متجانف للاثم، اس کا اپنا رجحان گناہ کی طرف نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، غفور اور رحیم ہے. یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی آپ سے سوال کرتے کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا. قل احل لکم الطیبات، اے نبی کہہ دیجئے ہر طیب اور پاکیزہ چیز تمہارے لیے حلال ہے. قرآن حکیم کو اور ہمارے دین کا فلسفہ کیا ہے کہ ہر شے مباح ہے، ہر شے حلال ہے سوائے ان کے، ہر خاتون سے تم نکاح کر سکتے ہو سوائے ان کے جن کا ذکر آ گیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وبنات، اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں. سب سے بڑی مثال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا تھا تو آپ کی عمر مبارک 25 برس، حضرت خدیجہ کی 40 برس، تو کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی. اور اس کے بالکل برعکس معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد کی عمر بہت زیادہ ہو، خاتون چھوٹی عمر کی ہو، لیکن بہرحال وہ بالغہ ہونی چاہیے، یہ بہرحال ہمارے یہاں یہ طے ہے. تو اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں، جو چیزیں حرام ہیں ان کو بتا کر تو گویا کہ حلال کا دائرہ کار جو ہے کس قدر وسیع ہو جاتا ہے. یہی معاملہ کھانے پینے کی چیزوں کا بھی ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کی نشاندہی کر دی گئی، اور باقی احل لکم الطیبات، ہر پاکیزہ شے تمہارے لیے حلال ہے. وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور اس میں خاص طور پر ان کا چونکہ مزاج تھا کتے کے ذریعے شکار کیا کرتے تھے، جنگلی خرگوشوں کا شکار ہو رہا ہے، پھر گوہ نامی ایک بڑی خوفناک سی شے ہوتی ہے، وہ عرب کے جو بادیہ نشین ہوتے تھے ان کی بڑی مرغوب غذا ہوتی تھی، اس کا شکار کیا کرتے تھے، اور اس میں کتوں کو بڑا سدھایا کرتے تھے، انہیں تعلیم دیتے تھے، اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو ما علمتم من الجواہر جوارح مکلبین تعلمونہن، اور وہ شے کہ جو تم سکھاتے ہو ان شکاری جانوروں کو، مکلبین کلب کسے کہتے ہیں، کتے کو کہتے ہیں، اور شکار کے لیے عام طور پر وہی کتا، شکاری کتا استعمال کیا جاتا تھا. تو جو تم ان کو جو ہے باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہو، جو ان کو سکھاتے ہو، تو علمونہن، ان کو جو تم نے تعلیم دی، جو ٹریننگ ان کی، مما علمکم اللہ، اور یہ بات بھی تو اللہ نے تمہیں سکھائی نا کہ تم ان کو ٹرین کر سکو، لہذا ان کے ذریعے جو شکار کرتے ہو تو وہ بھی حلال ہیں. لیکن یہ نہیں کہ وہ، اور خاص طور پر انہیں ٹرین کیا جاتا تھا کہ اس کو پکڑنے کے بعد، اس جانور کو پکڑنے کے بعد اس کو ہلاک نہیں کرتے تھے یہ، یا خود اس میں سے کچھ نہیں کھاتے تھے، بلکہ رو کے رکھتے تھے اس وقت تک کہ جب تک کہ ان کا مالک نہ آ جائے جو کہیں پیچھے موجود ہے. کتے کو تو چھوڑ دیا، وہ پیچھے سے دوڑتا ہوا آتا تھا اور اس وقت جانور میں جان ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا. گویا کہ عمل وہی ذبح کا ہوگا، لیکن اگر اس شخص کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ جانور کہیں مر گیا اور اس کتے کی ٹریننگ صحیح نہیں تھی اور اس نے لے جا کر اس کی جو ہے وہ گلا ہی ایسا دبایا کہ اس کا سانس رک گیا، ان کو باقاعدہ پھر ٹرین کیا کرتے تھے. تو یہ جو فرمایا گیا ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، وہ کتے کو جن کی ٹریننگ تم کرتے ہیں اور یہ ٹریننگ تمہیں کس نے سکھائی، وہ اللہ نے سکھائی. فکلوا مما امسکنا علیکم، تو کھا لیا کر اس میں سے جو وہ تمہارے لیے روک دیں. اگر خود کوئی کھانے لگ گئے تو وہ تو پھر بہت ہی ندیدہ قسم کا شکاری کتا ہوگا جو مالک کے آنے سے پہلے خود ہی اس کو جو ہے تناول فرمانا شروع کر دے. واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اللہ کا نام لیا کرو اس پہ، گویا کہ یہاں واضح ہو گیا کہ اس نے روک کے رکھا ہے اس جانور کو اور آپ کے پہنچنے پر وہ آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اسے ذبح کریں اور اللہ کا نام لیں. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سریع الحساب، یقین اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن اے مسلمانوں تمہارے لیے ہر طیب شے پاک کر دی گئی، ہر پاک شے جو ہے وہ حلال کر دی گئی. وہ طعام الذین اوت الکتاب احل لکم، یہاں ایک اور ڈائمنشن آ رہی ہے. ایک اشکال پیدا ہوتا تھا کسی یہودی یا کسی عیسائی گھرانے کی طرف سے، اگر کوئی کھانا آ گیا تو وہ حلال ہے یا نہیں، تو فرمایا گیا وہ طعام الذین اوت الکتاب، ان لوگوں کا کھانا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے. اس میں دونوں آ گئے، یہودی بھی آ گئے عیسائی بھی آ گئے. حل لکم، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، الا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی شرکی الفاظ شامل کیے گئے ہیں. یہ کسی غیر اللہ کے نام پر، یا حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اس کے نام پر جو ہے وہ کوئی نیاز وغیرہ جو ہے کوئی تقسیم ہوئی ہے، یہ بات ہے تو پھر وہ حرام ہوگا. لیکن اگر نو روٹین میں کوئی کھانا پک رہا ہے اور اس کی گھر سے آپ کے گھر آیا تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں. وہ طعامکم حل لہم، اسی طرح ہے مسلمانوں تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. تم اگر چاہو تو اپنا کھانا جو ہے کسی یہودی یا عیسائی کے گھر بیچ سکتے ہو، لیکن ہمارے اس معاملے میں بہت ایکسٹریم ہے کہ جو عیسائی بہرحال ہیں، جو پیشن کے اعتبار سے بھی بہرحال ان کے خاص کو جو ہے پروفیشن ان کے ہیں، لیکن یہ کہ ایک اتنا فاصلہ ہوتا ہے گویا کہ کسی شے کو ہاتھ لگا لیا تو وہ ناپاک ہو گئی، یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے گلاس میں کوئی پانی پیا جا سکتا ہے. جبکہ قرآن حکیم کی آیات جو ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ لبرل ہیں کہ اس میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ اہل کتاب میں سے ہیں تو ٹھیک ہے، اہل کتاب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تمام تو نہیں لیکن ان کا ایک طبقہ موجود ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور اسی طرح مومن عورتیں کہ جو اعلی گھرانے کی ہو، جو شریف گھرانے کی ہوں، شریف زادیاں ہوں، ظاہر ہے کہ وہ آزاد عورت ہوگی. ایک لونڈی ہے، اس کا ذکر بھی پہلے ہو چکا. والمحصنات من الذین اوت الکتاب من قبلکم، اور وہ خواتین بھی تمہارے لیے حلال ہیں کہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، کہ جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے. گویا کہ کسی یہودیہ یا کسی عیسائی خاتون سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حکم جو ہے ہمارے ہاں علماء اس کو بیان کرتے ہیں، اب چونکہ غلبہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اب غالب یہ قومیں ہیں، لہذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر نکاح کیا ہے کسی خاتون سے، وہ گھر آئے گی تو اس کے اندر ایک اپنی برتری کا احساس ہوگا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ جو اولاد ہوگی وہ آپ کے کنٹرول میں رہے گی، وہ تو سارا انفلوئنس جو ہے وہ اس ماں کا چلا جائے گا اس پر، لہذا اب اس کو جو ہے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب مسلمان غالب تھے اور یہ عیسائی یا یہودی ذمی کی حیثیت میں تھے، اب ظاہر ہے یہاں ایک حاکم اور محکوم کا زمین و آسمان کا فرق ہو گیا نا، اس صورت میں یہ اجازت ہے کہ آپ جو ہے اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں، واللہ اعلم. اذا اتیتم ہن اجورہن، جبکہ تم ان کے اجر یا ان کے مہر جو ہے ان کو ادا کر دو، محسنین غیر مسافحین، اور اس میں بھی انہیں نکاح کی قید میں رکھنا جو ہے وہ مقصود ہو، کوئی مستی نکالنا نہیں، ولا متخذی اقزان، اور نہ ہی کوئی خفیہ جو ہے چوری چھپے جو ہے آشنائی کرنے والیاں، ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله، اور جو شخص بھی ایمان کے بعد کفر کرتا ہے تو اس کے تو تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع قرار دے دیے جائیں گے، وہو فی الاخرت من الخاسرین، اور آخرت میں انتہائی تباہ ہونے والوں میں سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ، اب دیکھیں نماز کے حوالے سے کچھ احکامات آ رہے ہیں. اہل ایمان، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، اب یہ وضو جو ہم کرتے ہیں وضو شرط ہے نماز کی، وضو سے آپ وہ پاکی حاصل کرتے ہیں جو نماز کے لیے لازم ہے، اگر وضو نہیں کرے تو نماز نہیں ہوگی. فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیہکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اب کوہنیاں اس میں شامل ہیں. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو. وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھویا کرو ان کے تخنوں تک. دیکھیے اگر ارجلکم ہوتا، ایک قرات یہ بھی ہے، اور ہمارے اہل تشیع جو ہیں وہ سر کا بھی مسا کرتے ہیں اور پاؤں کا بھی مسا کرتے ہیں، وہ پاؤں پر پانی نہیں بہاتے اس لیے کہ وہ یہ ارجلکم سمجھتے ہیں، لیکن یہاں ارجلکم آیا، ارجلکم ہونے کی نسبت سے اس کا تعلق آ گیا فاغسلوا کے ساتھ، کہ دھویا کرو اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، دونوں ٹخنوں تک. وان کنتم جنوبا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو جس میں غسل کی ضرورت پڑتی ہے، فطہروا، تو خوب پاکی حاصل کیا کرو، مراد یہ ہے کہ پھر پوری طرح غسل کرو. وان کنتم مرضى او علی سفر، یا اگر تم مریض ہو، یا ایک سفر کی حالت میں، او جاء احدکم من الغائط، یا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے استنجے سے آیا ہے، قضاء حاجت سے فارج ہو کر آیا، او لامستم النساء، یا تم نے مقاربت کی ہے اپنی بیویوں سے، فلم تجدوا ماء، اور پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور تیمم کر دیا کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، اور گویا کہ تیمم کا وہی طریقہ کہ اپنے چہرے کو بھی، وہ جو ہے مٹی ہے، کوئی پتھر ہے جس کے اوپر کوئی مٹی ہے یا مٹی کا پتھر ہے، حتی سے ہلکا سا ہاتھ اس کا مسا کر کے اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے پر پھیر دیا کرو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر تنگی رکھے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ تیمم کی رعایت نہ دیتا اور غسل کرنا ہی لازم ہوتا تو یہ تمہارے لیے پھر مشقت کی بات ہو جاتی. ولاکی یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تمہیں خوب پاک صاف کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت، یہ دین بہت بڑی نعمت ہے، اس کا اتمام فرما دے تم پر اور تم اللہ کی شکر گزاری کر سکو. وذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی، وہ میثاقہ الذی واثقکم بہ، اور وہ میثاق اور وہ عہد کے جو اللہ نے تم سے لیا، عہد الست، جو ہم میں سے ہر شخص اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری ارواح جو ہے اللہ سے کر کر آئی ہیں، وہ ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کہتے تھے مجھے اپنا وہ عہد الست بھی یاد ہے. یہ شعور کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، جس طرح ایک صحابی تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے سوال کیا، کیف اصبحت، آج تمہاری صبح کس عالم میں ہوئی، تو ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، اصبحت مؤمنا صادقا یا رسول اللہ. اب یہ الفاظ بڑے گاڑھے ہیں، اللہ کے رسول میں نے جو آج صبح کی ہے تو میری کیفیت ایک بالکل پکے اور صالح مومن کی تھی، صادق مومن، سچا مومن. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ الفاظ جو تم نے استعمال کیے تو اس کی اصل کوئی کیفیت بھی بتاؤ کہ جو تم نے صبح کی تھی تو تمہاری کیفیت کیا تھی. تو الفاظ آتے ہیں، انہوں نے فرمایا کأنی انظر الی الجنت وکأنی انظر الی النار، یقین کا یہ پختہ درجہ مجھے حاصل تھا گویا کہ اپنی نگاہوں سے جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کر رہا ہوں. تو گویا کہ یہ تو انسان کے مختلف کیفیات ہیں نا، کوئی شخص جو ہے وہ محسوس یہ کرے کہ جنت اور جہنم تو اس کے سامنے موجود ہیں، اگرچہ غیب کی چیزیں ہیں، لیکن جو یہ استحضار کرے گا تو اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی وہ ہے سچے ایمان کی کیفیت. اذ قلتم سمعنا واطعنا، وہ جو میثاق ہم نے تم سے لیا تھا، جبکہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور, یقینا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اہل ایمان بن جاؤ اللہ کے لیے قوام, کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بننے والے عدل و انصاف کے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ لے جائے کہ تم جو ہے انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. علی اللہ تعدلوا, عدل و انصاف سے باز آ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ کسی کے خلاف تمہارے جذبات اتنے ہیں کہ حق کا فیصلے کی بجائے ان کے حق میں جو اس کے لیے جو ہے غلط فیصلہ کر بیٹھو یا کسی کی طرفداری کر بیٹھو. وہ اقرب للتقوی, اگر اس پر قائم رہو گے تو یہی شے ہے کہ جو تقوی کے مناسب ہے. وتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, یقین اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ تعالیٰ کا تو پختہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. لہم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے, خوشخبری ہے ان کے گناہوں کی معافی کی, اور بہت بڑے اجر کی نوید. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی, اولئک اصحاب الجحیم, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جہنم والے ہیں. یا الذین آمنوا اذکروا, اہل ایمان یاد کرو, نعمت اللہ علیکم, اللہ کی اس نعمت اس انعام کو جن تم پر ہوا. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم, جبکہ ایک قوم نے قصد کر لیا تھا کہ وہ دست درازی کریں تم پر. فکف ایدیہم عنکم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قابو میں کر لیا, ان کی دست درازی کو روک دیا. یہاں اصل میں اشارہ ہو رہا ہے صلح حدیبیہ کی طرف. اب یہ آیات جو ہے قرآن حکیم میں یہ نہیں ہے کہ ایک سورت نازل ہوئی تو اس کے درمیان کوئی اسی اور سورت کی کوئی آیت نازل ہی نہیں ہو سکتی, بلکہ کہ اس میں آیات ایسی ہوتی ہیں کہ اسی صورت میں شامل ہیں, لیکن یہ نہیں کہ یہ صرف 15 دن کے اندر اندر یہ پوری صورت نازل ہوئی تھی. اس کے اندر وہ آیات بھی ہیں جن کا تعلق بعد میں آنے والے دور کے ساتھ ہے, لیکن یہ ترتیب کس نے متعین کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے متعین کی. اور روایات میں ہے کہ حضور کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا تو اس میں آخری 20 دن جو ہوتے ہیں رمضان کے, اعتکاف تو صرف 10 دنوں کا ہوتا ہے, حضور نے 20 دن اعتکاف فرمایا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن حکیم کی وہ ترتیب جو ہمارے پاس موجود ہے جو اصل حجت ہے حضور کو ریپیٹ کروائی ہے, گویا کہ یہ وہ ترتیب ہے جو اللہ کے ہاں وہ جو لوح محفوظ میں قرآن ہے اس میں موجود ہے. ایبسطوا الیکم ایدیہم, اس موقع پر یہ ہوا تھا اس لیے کہ حضور جو گئے تھے عمرے کے ارادے سے, آ جائے گا انشاءاللہ سورہ فتح کے اندر بڑی تفصیل سے واقعات آ جائیں گے, تو وہاں ان لوگوں کو موقع مل گیا کہ حضور نے ہتے ہیں نہ وہ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں عمرے کی نیت سے آئے ہیں, صرف تلواریں ساتھ ہیں, اور عرب کا کے لیے تلوار جو ہے وہ تو لازم و ملزوم ہے, گھر سے نکلے گا بھی تب بھی تلوار اس کے پاس ہوگی, اس کے علاوہ نہ کوئی ڈھال ہے نہ کوئی نیزہ ہے نہ کوئی اور تیر کمان ہے, کسی قسم کی کوئی شے نہیں جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے. لہذا انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ یہ بہترین موقع ہے, اب یہ 1400 جو ہے جن میں خود حضور بھی شامل, ان کے اوپر آپ غالب آ جاؤ تو گویا کہ اسلام کا تو قلعہ کما ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو روکا, ورنہ وہ تو بالکل جسے آپ کہتے ہیں درپے تھے آپ کو نقصان پہنچانے کے. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم, اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تدبیر ان کی جو تدبیر تھی اس کو ناکام بنا دیا, ان کے ہاتھوں کو روکا. وتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اہل ایمان. ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی ایک میثاق لیا تھا. وواسنا منہم اثنی عشر نقیبا, اور ان میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان میں اثنا عشر نقیبا 12 نقیب مقرر کیے, کیونکہ بنی اسرائیل 12 خاندانوں پر مشتمل تھا, لہذا 12 ہی نقیب بنا دیا گیا, گویا کہ ہر خاندان کا ایک شخص جو ہے جو ان کا کوئی چودھری ہوگا اس کو بطور نقیب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقرر کیا اللہ کے حکم سے. وقال اللہ انی معاکم, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میری مدد و تائید تمہیں حاصل ہوگی. لئن اقمتم الصلاۃ, لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو قائم رکھو, آتے ہی تم زکات ادا کرتے رہو, وآمنتم برسولی, اور میرے رسول پر ایمان رکھو محکم, وعزرتموہم, اور ان کی مدد کرتے رہو, واقرضتم اللہ قرضا حسنا, اور پھر یہ کہ تم قرض دو اللہ کو قرض حسن. یہ میثاق بھی ہے, اور اس وقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب مقرر کیے تھے ان سے ایک عہد و پیمان بھی ہے. لأکفرن عنکم سیئاتکم, میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا, ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور تمہیں داخل کروں گا ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں. فمن کفر بعد ذلک, اور جو شخص اس کے بعد بھی کفر پر اڑا رہا, اسی ڈٹائی اور اسی سرکشی میں رہا, ذالک منکم, تم میں سے, فقط ضل سواء السبیل, تو وہ تو راہ راست سے بہت دور جا پڑا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اب یہ جو قول و قرار و عہد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان 12 نقبا سے لیا تھا، حضرت موسیٰ نے لیا اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے اس کو توڑ دیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اس میثاق کو ان کے توڑنے کی وجہ سے، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت مسلط کر دی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل جو ہیں ہم نے بہت سخت کر دیے. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اب ان کے جرائم آ رہے ہیں، یہ تورات کی جو آیات ہیں ان کے موازے سے اس کو سیاق و سباق سے دور کر دیتے تھے. وہ نسو حظ مما ذکروا بھی، اور بھول گئے تھے وہ شے جس کی انہیں تذکیر دلائی گئی تھی، جن کو ان کو نصیحت کی گئی تھی. ولا تزال تطلع على خائنۃ منہم، اور ہمیشہ آپ کو جو ہے یہ اطلاع ملتی رہے گی، خبر ملتی رہے گی ان لوگوں کی طرف سے خیانت کی. غزوہ بدر کے موقع پر یہی یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، جنہوں نے خیانت کی تھی، غداری کی تھی. الا قلیلا منہم، سوائے معدود چند لوگوں کے. فاعف عنہم واصفح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ ان کے ساتھ معاملہ درگزر کر کیجئے، اور پھر یہ کہ انہیں ابھی معاف کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، یقین اللہ تعالی جو ہے پسند فرماتا ہے محسنین کو. ومن الذین قالوا انا نصارا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم عیسائی ہیں. اخذنا میثاقهم، ان سے بھی ہم نے میثاق لیا. فنسوا حظا مما ذکروا به، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ قول و قرار کیا تھا، ان کو پابند کیا تھا کچھ چیزوں کا، لیکن وہ بھی بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ان کے مابین پھر ہم نے جو ہے وہ عداوت اور بغض اور دشمنی، ان کے اندر عیسائیوں کے اندر بھی پھر اتنی خون ریزی ہوئی ہے، ان کے اندر اتنے فرقے بنے ہیں. یہ تو ہم تو صرف دو ہی فرقوں کو جانتے ہیں نا، کیتھولکس ہیں اور پروٹیسٹنٹ ہیں. یہ کیتھولکس کے اندر اتنے فرقے بنے تھے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر جو ایک دوسرے کی گردنیں مارتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس میں قتل ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے درمیان بھی ہم نے عداوت اور بغض اور دشمنی ایک دوسرے کو لے رکھ دی، بطور سزا، جس طرح ان پر لعنت مسلط کی تھی ان پر یہ مسلط کیا گیا. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان قریب جتا دیں گے ان کی تمام کرتوتوں کو. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں جو بالکل کھول کر بیان کر رہے ہیں تمہاری کتاب میں سے وہ چیزیں جن کو تم نے چھپا لیا تھا. بہت سی چیزیں جو شریعت کے اندر حرام تھی انہوں نے تورات میں اس کو حلال قرار دے دیا. ویافون کثیر، اور پھر ابھی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، تمہارے جرائم ایسے ہیں جو انہوں نے بیان نہیں کیے، جن کی پردہ پوشی کر دی. ویافون کثیر، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا، یعنی مراد کیا ہے؟ کتاب مبین. قرآن حکیم میں اس قرآن کو نور کہا گیا، لیکن یہ واحد مقام ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نور کا لفظ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ورنہ اور جہاں بھی نور کا لفظ آیا وہ قرآن حکیم کے لیے آیا. فجاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو نورانی پہلو تھا وہ اس مادی یا جسمانی پہلو پر اتنا غالب تھا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے نور آ گیا. اور یہ دوسرا مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، نور و کتاب مبین، یعنی نور سے مراد ہے یہ کتاب جو قرآن ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہ ہدایت کرتی ہے یہ کتاب جو اللہ تعالی نے نازل کی ان لوگوں کی جو اتباع کرتے ہیں اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، سبل السلام، سلامتی کے راہوں کی طرف. وہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور ان کو نکالتی ہے شرک کے اور گناہوں کے جو ہے ظلمات اندھیرے، ان سے نور کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے. فیادیہم الی صراط مستقیم، اور ہدایت پر رکھتی ہے ان کو صراط مستقیم پر. گویا کہ یہی قرآن ہے کہ جو اصل میں صراط مستقیم ہے، اس کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے تو راہ یاب ہوگے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے جو مسیح ابن مریم ہے. گویا کہ گاڈ انکارنیشن کا جو عقیدہ ان کے یہاں موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول فرما لیا، یہ ان کا ایک عقیدہ موجود تھا. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے پوچھے کہ کس کو اختیار ہے اللہ کے، کیا اختیار میں کوئی اور شامل ہے؟ ان ارادہ یہلک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کر لے یہلک المسیح، کہ وہ ہلاک کر دے حضرت مسیح علیہ السلام کو، گویا کہ ان پر موت طاری کر دے. اللہ کو تو اختیار ہے، تم کہتے ہو کہ وہ خود اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر کون ہے، کس کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ جو ان کے اوپر موت وارد کر سکتا ہے، موت طاری کر سکتا ہے؟ یہ نہ صرف یہ بلکہ ان کی امہ ہوں، ان کی والدہ بھی، اور زمین میں جتنے بھی انسان ہیں، سب کی موقع اختیار تو اللہ کے پاس ہے، وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور جو ان کے مابین ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. انسانوں میں کس قسم کے مزاج کے لوگ پیدا کر دیے، کیسی کیسی شکل و صورت کے لوگ پیدا کر دیے، کس کس نسل کے لوگ پیدا کر دیے، رنگ روپ کے اعتبار سے، لہجے کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، کسی کی آنکھیں چپٹی ہیں تو کسی کی بہت ابری ہوئی آنکھیں ہیں، کسی کی نام بالکل ناک چپٹی ہو گئی. یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے مظاہر ہیں. یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه، یہ بات پہلے سورہ بقرہ میں بھی آ چکی. یہ یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں دونوں کے دونوں کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو محبوب ہیں. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے نبی ذرا ان سے سوال تو کیجیے، اگر اتنے ہی اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے بیٹے سمجھتے ہو اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب میں مبتلا کرتا رہا؟ کیسے کیسے عذاب کے کوڑے تمہارے اوپر نہیں برسے؟ اور یہودیوں کے اوپر تو جو اللہ تعالیٰ کا عذاب جسے کہا گیا تھا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، نبوکدنضر کا حملہ ہوا تو 600,000 یہودی اس نے قتل کیے، ٹائٹس رومی نے حملہ کیا 70 عیسوی میں تو تقریباً 300,000 یہودیوں کو اس نے قتل کیا، پھر زیادہ دور کی بات نہیں ہے ہٹلر نے کتنے یہودیوں کو قتل کیا، کہا جاتا ہے 60,00,000 یہودی، لیکن وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ 60,00,000 تو اس وقت پوری دنیا میں یہودی نہیں تھے، تو کم سے کم چلیے 60 میں سے ایک صفر آپ نکال دیں، 600,000 تو پھر بھی بنتے ہیں نا. تو یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ہیں جو ان کے اوپر برستے رہے. فلیم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اللہ کے اتنے ہی چاہیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں عذاب پہنچاتا ہے، کیوں تمہیں جو ہے عذاب میں مبتلا کرتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم عام انسان ہو جو اللہ نے پیدا کیا. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس پر عذاب مسلط کرتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض، یا جسے چاہتا میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کا اختیار ہے اور کوئی جبر ہے معاذ اللہ، کوئی شخص اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستقل باقاعدہ مستحق بنا دے، کوئی شخص یا قوم، اسی پر عذاب آتا ہے. وللہ ما فی السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب تمہارے پاس آ چکے ہیں وہ رسول جو بالکل واضح طور پر صاف صاف تمہیں بتا رہے ہیں. علی فترۃ من الرسل، رسولوں میں ایک بہت بڑے وقفے کے بعد. اب یہ بات سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد چکے ہوئی بنی اسماعیل میں، اور حضرت اسماعیل سے لے کر حضور کی بعثت تک تقریباً 2000 برس کا فصل ہے. اس نسل میں کوئی اور رسول ہے ہی نہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق، ان کے نسل کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں رسول آئے، اور اکثر کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے. علی فترۃ من الرسل، یہ رسولوں کے درمیان جو ایک بہت بڑا وقفہ تھا 2000 برس کا، اس کے بعد ہم نے آپ کو بھیجا ہے ان لوگوں کی طرف اپنا رسول بنا کر. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، مبادہ تم یہ کہو جا کر اللہ کے پاس قیامت کے دن کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر، کوئی خبر، خوشخبری دینے والا، کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں. فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو اب آ چکے ہیں ہماری طرف سے وہ رسول جو بشارت دینے والے بھی ہیں اور خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والے بھی، ڈر سنانے والے بھی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.